میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، جیسا کہ اعلانات سے ظاہر ہے کہ آج کا یہ پروگرام شہادت عثمان غنی کے عنوان پر جمعرات کے دن میں انشاءاللہ شہادت عثمان غنی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا. میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کے پاس کوئی ایک شہید نہیں ہے. اگر ایک شہید ہوتا تو ہم اسی کو لے کر پھرتے. اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری ہے اور ہمیں شہیدوں پر فخر ہے. ہمیں شہیدوں پر جو قوم ایک ہی شہید پر 1400 سال سے روئے وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ جو ایک ہی شہید کو 1400 سال سے روئے وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ شہیدوں پر فخر کیا جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا. شہیدوں پر فخر، میں کہتا ہوں اسلام کو، مذہب کو، دین کو چھوڑو، ایک عقل اور نیچر کی بات ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، لاجک. 65 کی جنگ ہوئی، ہر سال پاکستان کی حکومت 6 ستمبر کو 65 کے شہداء کو سلامی دیتی، اور اگر 65 کے سال عزیز بھٹی شہید ہوا اور بڑے بڑے آدمی شہید ہوئے اور اگلے سال 6 ستمبر کو پاکستان کی حکومت ان تمام کے تازیے لے کر بازاروں میں آ جاتی، وہ جو 65 کی جنگ کے شہید تھے جو ٹینکوں کے نیچے آ کر شہید ہوئے، اگر پاکستان کی حکومت انہی کو روتی رہتی، صدر سے لے کر بچے تک ہر آدمی ان کو روتا پیٹتا مارتا، تو اس کے اگلے سال اندرا کا پاکستان پر قبضہ ہو جاتا. نہ ہو جاتا، وہ یہ کہتی کہ یہ تو پچھلوں کو رو رہے ہیں، آئندہ یہ کیسے لڑے گا؟ تو یہی وہ بات ہے کہ مسلمان شہادت پہ فخر کرتا ہے. مسلمان شہادت پر اور فخر ہی کرنا چاہیے، فخر ہی. میری باتوں کی طرف توجہ ہے نا بھائی؟ میں مدینے کے مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو تیار کروں اس شہادت کے بارے میں کہ جس شہادت پر آسمان بھی رویا، جس شہادت پر پہاڑ بھی روئے، جس شہادت پر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا. میرے بھائیوں، ویسے یہ بات تو ہے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے غم میں یہ لوگ روتے ہیں، یہ بات نہیں. ورنہ آپ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ حضرت حسین شہید کس تاریخ کو ہوئے؟ 10 محرم. اور یہ کس تاریخ کو رونا شروع کرتے ہیں؟ یکم. تو جب وہ شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے ہیں، اور 10 کو زور کے بعد وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے رونا بند کر دیا. 4 پائیاں سیدھی کر کے گھروں کو چلے آئے. کس تاریخ کو؟ جس دن وہ شہید ہوئے. اور جب تک نواسا رسول شہید نہیں ہوئے انہوں نے رونا بند نہیں کیا. نواسا رسول شہید ہوئے 10 کو، لیکن انہوں نے یکم سے رونا شروع کر دیا. اور آپ تجربہ کریں کہ 10 کی صبح کو یہ بہت روتے ہیں، بہت زیادہ جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہیں بچ نہ جائے. ابھی تک کیوں نہیں ہوئے، اتنے دن ہو گئے. اور جب زور کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ رونا بند کر دیتے ہیں. وہ پاگلو شیو، اگر تم میں سے کوئی میری بات سن رہا ہے، وہ پاگلو اگر تم نے رونا ہے تو تمہیں کسی پاگل نے یہ بات کسی عقل مند نے نہیں بتائی کہ اگر رونا ہے تو شہادت کے بعد رو. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر رونا ہے تو شہادت کے، بھئی شہادت سے پہلے روتے ہو اور جب شہید ہو جائے چپ کر جاتے ہو. بھئی ہم تو کہتے ہیں حسین زندہ ہے، ہم تو نہیں روتے. تم کہتے ہو زندہ نہیں ہے. تم نے اگر رونا ہے تو تمہیں کسی عقل مند نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ شہید کہ اگر رونا ہی ہے تو مرنے کے بعد رویا جاتا ہے. اور اگر ہم تمہاری منطق مان لیں کہ نہیں بھی شہید ہونے سے پہلے روتے ہیں اور بعد میں نہیں روتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں بیمار پڑا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کر ساری اس کی اولاد رو رہی ہے. 6-7 دن تک روتی رہے اور بابا جی دوپہر 12 بجے فوت ہو گئے اور سارے لوگ چپ کر کے گھروں کو چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ ساری اولاد اس بوڑھے سے تنگ تھی. کہیں گے یہ دیکھیں. اور میرے بھائیوں، اگر آج تیرا باپ چار پائی پہ پڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے تو تُو روئے اور مرنے کے بعد نہ روئے تو لوگ کہیں گے یہ اس سے تنگ تھا. تو ہم نبی کے نواسے کے شہید ہونے سے پہلے تمہیں دیکھتے ہیں کہ روتے ہو. جب وہ شہید ہو گئے تم چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو. پاگلو، تم تو حسین کے مر مارنے کے لیے روتے ہو. تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم حسین سے تنگ تھے؟
نعرہ تکبیر.
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا بھی دی ہے، اور سزا اس بات کی دی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو خلیفے کا منکر تھا نا، اس نے انکار کیا اللہ کے خلیفے کا. کس کا انکار کیا؟ بھئی شہادت کا واقعہ قریب آ رہا ہے اور آپ کی توجہ بھی قریب آنی چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا انکار کس نے کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا نام ہے آدم، اور رسول اللہ کے خلیفے کا نام ہے. تو اللہ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشابہت ہے. آپ اس گہرائی تک نہ جائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے خلیفہ، اللہ نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو آدم کو خلیفہ بنا دیا. یہ اعلان خدا کا کافی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس اعلان کے باوجود اللہ نے آدم کو آگے کیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. یعنی خلافت منوانے کا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جس کو خلافت منوائی جاتی ہے اسے پیچھے کیا جاتا ہے، جس کی خلافت ماننی ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے خلیفے کی بات ہے. تو جب رسول اللہ کے خلیفے کے انتخاب کا وقت آیا تو حضور نے بھی اللہ کے خلیفے کے انتخاب کے طریقے کی سنت کو پورا کیا اور ابو بکر کو آگے کر دیا اور پوری امت کو کہا کہ پیچھے نماز پڑھیں. جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا، وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی فرشتے تھے عبودیت میں، تو اللہ نے اپنے زیادہ قریبی کو خلیفہ نہیں بنایا اور خلافت کے لیے قریبی کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا. تو حضور کے بھی رشتہ داری میں زیادہ قریب حضرت علی تھے، تو حضور نے بھی زیادہ قریبی کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا. تو اس آپس میں بڑی مشابہت ہے. تو میں نے کہا بالکل اسی طرح جس اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ بھی شین سے شروع ہوا، اور نبی کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ بھی شین سے شروع ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کس سے شروع ہوا؟ شین سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پتھر مارو، تو حاجی لوگ جا کر اس کو پتھر مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ کس جرم میں مارتے ہیں؟ اس جرم میں کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا. ٹھیک ہے، تو جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو سزا مل رہی ہے چھریوں کی پتھروں کی، اور پتھر لوگ مار رہے ہیں، ہر سال حاجی جاتے ہیں تو ایک حاجی 21 کنکریاں مارتا ہے. کتنی کنکریاں؟ ساتھ ساتھ کر کے تین شیطانوں کو کتنی کنکریاں؟ تو 21 کنکریاں ایک حاجی مارے، اور 25 لاکھ حاجی کنکریاں مارے، تو شیطان کے حصے میں بہت سارے پتھر آ گئے. کس جرم میں؟ کہ اللہ کے خلیفے کا انکار کیا. تو جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب پتھر تو آپ مار رہے ہیں، شیطان کو آپ نہیں مار رہے، تو چھریاں اگر آپ ماریں تو آپ پر تو پرچہ ہو جائے گا، آپ تو جیل میں چلے جائیں گے، اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے. تو نظام کیسا ہو کہ ایک کو سزا ملی پتھروں کی اور وہ آپ لوگ مار رہے ہیں، دوسرے کو سزا ملی چھریوں کی، تو اب سوال یہ ہے کہ چھری مارے کون؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہر شیعہ ہر ابو بکر کے منکر کو چھریاں مارنے لگ جائیں تو کتنے پرچے ہو جائیں؟ اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے، سزا اللہ نے. تو اے اللہ سزا تو نے مقرر کی چھریوں کی، طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی، میں نے ایسا نظام کر دیا ہے کہ چھریاں بھی اپنی ہوں گی سینہ بھی اپنا ہوگا، تو ماریں گے کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسے انتظام کیا کہ یہ خود درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے 10 محرم کو فلاں چوک میں فلاں جگہ پر اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، لہذا ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے، اور نہ صرف یہ اجازت بلکہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ چھریوں سے روک نہ دے، اس لیے پولیس کا بھی پہرہ لگایا گیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ساری پولیس محرم کے لیے حرکت میں آ رہی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، امن کمیٹیاں ہو رہی ہیں، حکومت کمشنر اور ڈی آئی جیز کو ایک لیٹر جاری کر رہی ہے کہ جناب محرم کو امن سے گزارا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھریاں مارنے میں کوئی دقت پیدا نہ ہو، یہ چھریاں ٹھیک ٹھیک اپنے نشانے پر لگا لیں.
غلط ہے سی.
اور پھر چھریاں دیکھو بھائی، چھریاں ٹانگوں پر بھی ماری جا سکتی ہیں، منہ پر بھی ماری جا سکتی ہیں، لیکن نہ ٹانگوں پر نہ منہ پر. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چھریاں سینے پر پڑیں گی، اس لیے کہ اسی سینے میں ابو بکر کا بوجھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایک سزا ملی چھریوں کی، اور دوسری سزا ان کو ملی نبی کے خلیفے کے انکار کی. دوسری سزا وہ یہ ملی کہ کالے کپڑے پہنے. دوسری سزا کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ فاروقی صاحب یہ کالے کپڑے کون سی سزا ہے؟ کسی نے سفید پہن لیے، کسی نے کالے پہن لیے، یہ کوئی سزا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے اس لیے کہ شیعہ کی تمام کتابوں میں ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. شیعہ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں، شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے؟ انہو لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا بھی یہی لباس تھا، اور جہنمیوں کا بھی. انہو لباس اہل نار، کی دوزخیوں کا لباس. تو اب سوال آپ یہ کہیں گے کہ چلو جی جب مریں گے تو جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اگر آج کسی نے کالے کپڑے پہن لیے
تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ بات تو وہ ہوئی کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فاروقی صاحب صبح کو آپ نے کہاں جانا ہے، تو میں کہوں یار میں نے صبح 9 بجے تک ملتان پہنچنا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ نہیں ہو سکتا، رات 2 بجے تک تو تقریر کرتے رہے اور صبح 9 بجے ملتان کیسے پہنچیں گے؟ لیکن اگر صبح صبح آپ میرے پاس آئیں کہ میں 5:30-6 بجے بریف کیس ہاتھ میں لے کر غسل کر کے اور کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو کر بیٹھا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ پہلے شک تھا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اب جب اس نے کپڑے ہی تبدیل کر لیے تو اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا، اس لیے جہنم میں تو آدمی نے جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے، لیکن جب یہ کپڑے کالے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئے تو یقین ہو گیا کہ یہ جا رہے ہیں. کوئی پلے بھی پہیے. تو یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے، یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے. اور میرے بھائیوں یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ ابو بکر کی خلافت کے انکار کی، فاروق اعظم کے خلاف تبرے کی، اور عثمان غنی کو شہید کرنے کی. عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. یہ کسی نے سوال لکھا ہے اور سوال کرنے والے کو اصل میں سوال کرنا ہی نہیں آیا، میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا. بہرحال میری بات پہ غور فرمائیں، جب میں تقریر کروں نا تو آپ کو کھلی اجازت ہے، دنیا کے کسی موضوع پر بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. اللہ کے فضل اور توفیق سے کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی اس دور کے مسائل ہیں آپ کو اجازت ہے کہ ہر مسئلے پر سوال کریں، اللہ کے فضل سے. اور میں سٹیج سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک جواب نہ دے دوں، انشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے 15 سال تک روزانہ 100 صفحے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بغیر میں نے نیند کبھی نہیں کی. اس لیے اللہ کے فضل سے اتنا استحضار موجود ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور آپ کے پلے پڑ جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر ان کے قتل کرنے کی سزا ان کو ملی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 1-2 باتیں آپ یاد رکھیں، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری تھی. آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رشتہ داریاں تھیں؟ اتنا عظیم انسان، اتنی دولت لٹانے والا بے ضرر انسان، لیکن مسجد نبوی کے محراب میں، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہے. باغی مسجد میں داخل ہو گئے، حج کا موقع تھا، انہوں نے سوچا کہ لوگ سارے حج پہ چلے گئے، 100-150 آدمی مدینے میں رہ گیا، تو 700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے. حضرت عثمان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 200 باغی مسجد میں آ گئے، 300 آ گئے، پھر 400 آ گئے، اور ایک باغی مذہب میں کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار تھے. حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 100 آدمی کھڑا ہو گیا. حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، ایک باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا پکڑ لیا اور عصا توڑ کر باہر پھینک دیا. اس بے ایمان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عصا وہی ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا. نبی کا عصا توڑ کر باہر پھینک دیا. حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ پتھر مارے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں عثمان غنی کے چہرے پر ماری. حضرت عثمان کا چہرہ خون آلود ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اور پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے کہ پیغمبر کا یہ دوہرا داماد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت عثمان کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، حضرت عثمان کو ہوش آیا، حضرت علی سرانے کھڑے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا ہوش آنے کے بعد، علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ پہلے مدینہ کا حال پوچھتے ہو. تو حضرت عثمان نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ محمد کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اگر اسی حالت میں میں اسے چھوڑ جاؤں تو رسول اللہ کو کیا جواب دوں. باغیوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا آج کے بعد عثمان مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبی میں داخل نہیں ہو سکتا. باغیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دو. مدینہ کے باغی تھے عبداللہ بن سبا، شیعہ مذہب کے بانی کے بھیجے ہوئے تھے، وہ مصر میں بیٹھا سازشیں کر رہا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کا نہیں، اللہ کا کہ نبی کا حکم ہے، اور نبی کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے. کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا، باغی کہیں گے یہ قمیص اتار دی، اگر تو نے لوگوں کے کہنے پر یہ قمیص اتاری تو اے عثمان تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. باغیو میں تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا. باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اعلان کر دیا خبردار عثمان غنی کے گھر کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا. پانچ دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، مدینے کا یہ مظلوم جس نے ساری زندگی اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی تھی، اپنے گھر کے ملازم کو بھی عرف نہیں کہا تھا، آج 82 سال کا یہ بوڑھا انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. 82 سال کا بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، روتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے. میرے بھائیوں 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حضرت علی تشریف لائے. فرمایا امیر المومنین، حضرت علی تشریف لائے، امیر المومنین ہمیں حکم کر دیں ہم باغیوں کا مقابلہ کریں، ان کو مدینے سے نکال دیں. حضرت عثمان نے فرمایا علی میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے دور میں رسول اللہ کے شہر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو. میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن مدینے کے شہر میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ. مغیرہ بن شعبہ آئے، امیر المومنین ہم آپ کو ملک شام بھیج دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے پاس ہم مکہ بھیج دیتے ہیں، آپ حج کر آئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مغیرہ میں دکھوں کی اس گھڑی میں رسول اللہ کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، پیغمبر کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 25 دن کے بعد حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو. تو عثمان غنی نے فرمایا علی بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں. مدینے کا مظلوم ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تیمم کر رہا ہے. 25 دن 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، مدینہ میں کوہرام بچا ہوا ہے، باغی مکانوں کی چھتوں پہ، دروازوں پہ، گلیوں میں کھڑے ہیں، محاصرہ جاری، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے، بغیر الزام کے، بغیر خطا کے. 37 دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا باغیوں میری بات سنو. سب باغی جمع ہو گئے، باغیوں تم مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے میٹھا کنواں پانی کا خرید کر وقف کیا تھا؟ میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، جو کنواں میں نے خرید کر وقف کیا تھا آج اسی کنویں سے تم مجھے دو قطرے پانی کے پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جو میں نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر وقف کی تھی اس مسجد کی میری خریدی ہوئی جگہ پر تم مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ باغیو میں وہ عثمان ہوں جس کو 6 مرتبہ نام لے کر پیغمبر نے جنتی کہا ہے،
باغیوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دو، حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان مایوس ہو کر پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے، حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بلایا، فرمایا بیٹو جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، مجھے شک ہے کہیں باغی دیوار دروازہ توڑ کر اندر نہ چلے جائیں اور تمہارے چچا کو شہید نہ کر ڈالیں. حسن اور حسین تلواریں لے کر آئے، عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. میرے بھائیو، حسین نے کربلا کے میدان میں پیاسا رہ کے قرآن پڑھا ہے، یہ سبق تو آج چچا کے دروازے سے حسین سیکھ رہا تھا. 37 دن گزرے، 38 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے. حضرت نائرہ فرماتی ہے جس دن عثمان غنی کی شہادت کی رات تھی، آخری رات ہے، تہجد کا وقت ہے، حضرت عثمان تہجد کے وقت اٹھ بیٹھے، فرمایا نائرہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. نائلہ کہتی ہے میری چیخیں نکل گئیں، میں نے رو کر کہا امیر المومنین آپ کا دشمن بال بھی بگاڑ نہیں سکتے. حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ ابھی رات کو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج اس کی افطاری کا وقت قریب آ چکا ہے، حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے. نائلہ کہتی ہے میں روتی رہی، عثمان غنی نے فرمایا میرا پاجامہ لاؤ. امیر المومنین نے فرمایا میرے کپڑے تیار کرو. حضرت عثمان غنی نے پاجامہ پہنا، خوشبو لگائی، نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. جمعہ کا دن ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 40 دن گزر گئے. باغی آئے، دروازے پہ آئے، حضرت حسن اور حسین سے مزاحمت کی، انہوں نے دروازہ نہ کھولا. حضرت عثمان غنی گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، باغی مکان کے پچھلی دیوار سے آگے آئے، دیوار پھلان کر اندر چلے گئے. ایک باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، مدینے کا مظلوم قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ پانی پانی ہو گیا، داڑھی چھوڑ دی. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا، اس باغی کا نام کنانہ بن بشر تھا، تھوک کر پیچھے ہٹ گیا. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا کنانا میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تجھے برا نہیں کہا، میں نے تجھے گالی نہیں دی، کس چرم میں میرے منہ پہ تھوکتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری سفید داڑھی کو دیکھو، وہ بے شرم تھا، گالیاں دینے لگا. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے ایک لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان غنی کے سر اقدس پہ ماری، سر پہ لوہے کی لاٹھ ماری ہے، خون کا فوارا نکلا، سارے قرآن کے صفحات خون سے آلود. کربلا کا میدان کربلا کے شہیدوں کی گواہی دے گا، احد کا پہاڑ احد کے شہیدوں کی گواہی دے گا. لیکن میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ کی عدالت میں قیامت کی صبح کو آ کر عثمان کے خون کی گواہی دے. مصلی رسول کا نہیں، محراب رسول کا، محراب رسول کا نہیں، فجر کی نماز کا. علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسجد نبی کا مصلی اللہ کی عدالت میں آئے گا اور کہے گا اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. وہ گواہ بھی بڑا بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے کہ قرآن کے سارے صفحات خون آلود ہو گئے. عثمان غنی بے ہوش ہیں، بے ہوشی کے عالم میں عثمان غنی کا سر لٹک گیا، عثمان غنی کو دفعتن ہوش آیا. ایک اور باغی عمر بن حمق آگے بڑھا، اس بدماش نے عثمان کے سر پہ لٹ ماری تھی. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت عثمان کے سر پہ کے سینے پہ خنجر مارنا چاہا، وہ خنجر مارنا چاہتا ہے. حضرت نائلہ روتی ہوئی آگے بڑھی، آگے کھڑی ہو گئی، دیوار بن کر کھڑی ہو گئی. اس بدماش نے خنجر چلا دیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. عثمان غنی نے دفعتن دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اے اللہ میری ناموس پہ حملہ ہو گیا ہے، میری عزت کو آج تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں. حضرت عثمان نے کلمہ شہادت پڑھا، جان جانے جانا کے سپرد کر دی. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت عثمان کے بازو پکڑے، بوڑھے انسان کو، 82 سال کے بوڑھے انسان کو، مدینے کے مظلوم کو، جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی. حدیث میں آتا ہے، روایات میں موجود ہے، عثمان وہ حیا والا انسان ہے کہ جس نے 82 سال تک غسل خانے کے اندر بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا. آئے آج اپنے گھر میں قرآن کے اوپر شہید ہو کر گر پڑا ہے، اور اس کے بازوؤں کو پکڑ کر مکان سے گھسیٹا گیا، اور مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پر لا کر لاش کو پھینک دیا گیا. باغیوں نے اعلان کیا خبردار عثمان کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، عثمان کو کفن کوئی نہیں پہنا سکتا، عثمان کی قبر کوئی تیار نہیں کر سکتا. میرے بھائیو ایسا ظلم دنیا میں کبھی نہ ہوا ہوگا. نائلہ کہتی ہے میں مظلوم مدینہ کی لاش پہ بیٹھی ہوں، سارا چہرہ خون آلود ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اس مظلوم کے چہرے پہ کپڑا ڈال دوں. میں نے مکان میں دیکھا کپڑا کوئی نہ بچا تھا، سارے کپڑے کو آگ لگ گئی تھی، سارا سامان جلا دیا گیا تھا. میں نے سر کا دوپٹہ اتارا، عثمان کے مظلوم مدینہ کے چہرے پر ڈال دیا. آج سارا دن گزر گیا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، مسجد نبوی سے نماز کی آواز نہیں آئی. حضرت نائلہ ساری رات بیٹھی رہی، 24 گھنٹے گزر گئے. میرے بھائیو جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کا بھائی آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے اور اس کا باپ آتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی کوئی بات نہیں، تیرا سہاگ گزر گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تجھے تیرے وارث موجود ہیں، بہن کوئی بات نہیں، ہم تیرے وارث موجود ہیں. لیکن نائلہ 24 گھنٹے عثمان کی لاش پہ روتی رہی، اس کو تسلی دینے کے لیے مدینہ کی گلیوں سے کوئی نہیں آیا. بھائیو حضرت عثمان غنی کی لاش پہ نائلہ بیٹھی ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ دفعتن ایک آدمی نے دروازہ کھولا، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا. میں نے کہا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا جو دکھ بتانے آیا ہوگا، میرے ساتھ غم گساری کرے گا. لیکن قریب آ کر اس بے ایمان نے قریب آ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پر مارا، تماچا مار کر تھوک کر چلا گیا. نائلہ کہتی ہے میں چیختی رہی، اللہ کی طرف منہ کر کے کہا اللہ عثمان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قرآن کا شہید ہے، یہ تو شہید قرآن ہے. اے الہ العالمین اس کی ناموس کو تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے. 24 گھنٹے اور گزر گئے. میرے بھائیو جب 3 دن پورے ہو گئے، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام ہے، سکتے کا عالم ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج سمندروں کا پانی اچھل جاتا تو حق ہوتا، آج کائنات تبدیل ہو جاتی تو حق ہوتا، آج قیامت برپا ہو جاتی تو حق ہوتا. 3 دن گزر جانے کے بعد شیر کی بہن، امیر معاویہ کی بہن، پیغمبر کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ سے رہا نہ گیا. ام حبیبہ عثمان غنی کی سکی چچزاد بہن ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، اس سے رہا نہ گیا. روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں روؤں گی، میں چلاؤں گی اور میں عثمان کا جنازہ تنہا اٹھا کر لے جاؤں گی. باغیوں نے دیکھا نبی کی بیوی بازار میں آئے گی، نبی کی بیوی شہر میں آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی. باغی دہل گئے، فرم کہنے لگے ام حبیبہ 4 آدمیوں کو لے جا کر عثمان کا جنازہ اٹھا سکتی ہو؟ شام کا وقت ہے، نماز عشاء کے بعد نہ حضرت ام حبیبہ آتی ہیں، جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے حضرت حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت محمد ابن طلحہ ہیں، 4 آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. جنازہ کیا اٹھانا ہے؟ نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، کفن پہنایا گیا ہے. نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے. 4 آدمیوں سے زیادہ جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. میرے بھائیو جب جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا، پیغمبر کی قبر کے قریب جنازہ گیا، صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، عورتیں مرد گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں. نبی کے روضے کے سامنے جنازہ پہنچا، عاطف غیبی سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، جنازہ رکھ دیا گیا. جنازہ رکھنے کی دیر تھی، کعب ابن اپنے مرثیہ میں لکھا جنازہ رکھا گیا تو غیب سے آواز آئی اے روضے میں سونے والے پیغمبر ذرا قبر سے چہرہ اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو تو دیکھ لے کہ جس کو تو نے 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں دی تھی آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں ایسا مظلوم ہے کہ آج اس کے جنازے میں 5واں آدمی شریک نہیں ہو سکتا. آئے کعب نے چیخ کر کہا کہ او کعب ابن مالک تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، جس کی شہادت پہ قیامت برپا ہو گئی. میرے بھائیو تیرا جنازہ جھنک کے بازاروں سے گزرے، لوگ پھول برسائے، لیکن مدینے کا یہ قرآن کا مظلوم، یہ شہید مدینہ، یہ قرآن کا شہید ایسا مظلوم ہے کہ جس کے جنازے پہ باغیوں نے پتھر مارا.
ایسا بھی مظلوم دنیا میں کوئی ہوگا؟ البدایہ ون نہایہ میں ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس دن عثمان غنی شہید ہوئے، رات کو خواب میں حضرت حسن نے رسول اللہ کو دیکھا، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے نانا کو زندگی بھر ایسا پریشان نہیں دیکھا کہ پیغمبر دیوار کے ساتھ آسرا لگا کر کھڑے ہیں، اور اتنے میں ابو بکر آئے اور رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر میں نے دیکھا فاروق اعظم آئے اور ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عثمان غنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے دروازے پہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ ان ظالموں سے یہ تو پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا؟ حسن فرماتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ عرش الہی ہلنے لگا، عرش ہلنے لگا اور آسمان سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہا دیے گئے، اور اب
انڈیوں میں اسی طرح بہتا رہے گا کہ اتنے بڑے مظلوم کو تم نے ذبح کیا۔ عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر معاویہ مسجد نبوی کا دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ان کے ایک ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے، 60,000 سفید داڑیوں والے شیوخ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں او شام کے لوگوں، تم یہاں سوئے بیٹھے ہو، تمہارے خلیفہ کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں اس طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا 60,000 آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور انہوں نے کہا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، سر پہ تیل نہیں لگائیں گے، چار پائی پر نہیں سوئیں گے، سر پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک مدینے کے مظلوم کا بدلہ نہ لیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دمشق سے باہر ایک مرتبہ نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ جامع مسجد سے باہر ایک آدمی زمین پہ تڑپ رہا ہے، اس کے ہاتھ کوئی نہیں، اس کے پاؤں کوئی نہیں، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں قریب ہوا، اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میں بد نصیب انسان ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ بد نصیب ہوں، میں وہ بد نصیب سودان بن حمران ہوں جس نے عثمان غنی کے سینے پہ خنجر مارا تھا، اور عثمان نے بد دعا کی تھی اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے۔ وہ سودان کہتا ہے کہ اے ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کعبے کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے۔ میں نے قریب ہو کر سنا کہ وہ کیا کہتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ عمر بن حمق بد نصیب ہوں جس نے عثمان کے سر پہ لوہے کی لٹھ ماری تھی، جس ہاتھ سے میں نے لاٹھی ماری تھی، دیکھو عبداللہ یہ ہاتھ میرا لکڑی بن چکا ہے، 40 سال سے میں کعبے میں رو رہا ہوں، میری سنوائی کوئی نہیں ہوتی۔ عبداللہ کہتے میں نے پاؤں کا ٹھڈا باہر آ کر مارا، میں نے کہا دفع ہو جا، روئے زمین پر تیرے سے برا کوئی نہیں۔ آج عثمان غنی آج بھی پاکستان میں مظلوم ہے، مظلوم ہے یا نہیں؟ اس مدینے کے مظلوم کے بارے میں خمینی اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ کہتا ہے میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا۔ پاکستان کے کی حکومت کو اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے تمام ڈائریکٹرز کو اور اخبارات کے ایڈیٹر کو ایک مراسلہ لکھا تھا 10 دن پہلے کہ 18 ذی الحج کو 1 جولائی کے دن شہادت عثمان غنی کا دن ہے، جس ریڈیو اسٹیشن سے اور جس ٹیلی ویژن سینٹر سے اور جس اخبار میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خصوصی پروگرام نشر نہ کیا گیا، یہ مراسلہ درست تھا، اور اللہ کا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن نے 3 دن تک عثمان غنی کا پروگرام نشر کیا، یہ پہلا موقع ہے، اور ریڈیو میں پروگرام نشر کیے گئے اور اخبارات میں ایڈیشن چھاپے۔ میرے بھائیوں بالکل اپنے مطالبات کا جلوس نکال رہی ہے، نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے توجہ کرو، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 1 محرم حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن، حضرت امام حسین کے شہادت کے دن 9 اور 10 کو 2 دن چھٹی ہوتی ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے 1 محرم، اس کو بھی پورے پاکستان میں چھٹی کی جائے۔ مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟
حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دن ریڈیو ٹیلی ویژن سے خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں، اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ پورے تمام خلفائے راشدین پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں. اور آپ کو میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں، چھٹی کے علاوہ یہ جو چھٹی کا مطالبہ ہے کہ فاروق اعظم کے دے پر چھٹی کی جائے، باقی دونوں مطالبات پنجاب کی حکومت نے تسلیم کرنے کے لیے مجھے پیشکش کی تھی کہ ہم باقی دونوں مطالبات آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ یکم محرم کا جلوس بند کر دیں. میں نے پنجاب حکومت کے ایک اعلی افسر سے کہا کہ تیسرا مطالبہ بھی جب تک نہیں مانو گے جلوس بند نہیں ہوگا. تیسرا مطالبہ ہے کہ یوم یکم محرم کو چھٹی کی جائے. کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے، اس دن یکم محرم کو حکومت کو چھٹی کرنی پڑے گی، اور یکم محرم شہادت فاروق اعظم کا دن ہے. اگر یہ تینوں مطالبات حکومت آج تسلیم کر لے، آج ہم یہ جلوس بند کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آج مطالبہ منظور، نواز شریف اعلان کر دے کہ یکم محرم کو چھٹی ہوگی، ہم جلوس نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ کوئی زید تو نہیں ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہے. لیکن اگر تم مطالبہ نہیں مانو گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، یہ جلوس پر امن ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، یہ جھانگ شہر ہی نہیں پورا ملک ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت، املاک ہماری ہیں، چیزیں ہماری ہیں، شہر ہمارے ہیں، گلیاں ہماری ہیں، بازار ہمارے ہیں. ہم پر امن جلوس نکالیں گے، تخریب کاروں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور فساد مچانے والوں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی. ہم پر امن ہیں، پورے ملک میں یکم محرم کا جلوس پر امن طور پر انشاءاللہ نکلے گا. میرے بھائیوں، خود شیخ اقبال کا ابتدائی تفتیش کا بیان اس بات پر گواہ ہے کہ شیخ اقبال ہی مولانا اسحاق القاسمی کا قاتل ہے. شیخ اقبال، تم کہتے ہو میں قرآن سر پہ اٹھا کر کہتا ہوں، تم نے ساری زندگی سینکڑوں قرآن جھوٹے اٹھائے، اور جنگ کے عوام اب تمہارے ان جھوٹے دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حمید اللہ قریشی تفتیشی افسر کے پاس جو بیان شیخ اقبال نے دیا، اس بیان میں تسلیم کیا کہ فیرنگ کرنے والے لوگوں کو میں نے بلایا تھا باہر سے، اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا. یہ لکھا ہے کہ بعض محققین نے کے نزدیک حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ نبوت کے وقت ان کی عمر چند سال تھی. جس آدمی نے سوال کیا ہے اس آدمی کو شاید معلومات نہیں ہے، معلومات نہیں ہے اسی لیے سوال لکھا ہے. دونوں سوال بنیادی طور پر غلط ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی کسی حدیث میں یزید کو جنتی نہیں کہا گیا. اگر کسی بھی حدیث میں جنتی کہا گیا ہو تو وہ لا کر مجھے دکھائے. ٹھیک ہے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یزید کو جنتی کہا گیا. حدیث یہ ہے کہ اول جیسن یغزون مدینہ تا قیصر مغفور لہم، کہ جو شخص قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اس کے پچھلے گناہ سارے بخشے گئے. یزید اس جنگ میں شریک تھا، پچھلے گناہ بخشے گئے کا معنی جنتی نہیں ہوتا. مغفور لہم کا لفظ ہر اس آدمی کے لیے حضور نے استعمال کیا جو حج کرنے جائے. حضور نے فرمایا جو آدمی حج کرنے جائے وہ مغفور لہم، یعنی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج کر کے آ کر ساری بلائک کرتا رہے پھر بھی جنت میں جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مغفور لہم کا لفظ ہے کہ پچھلے معاف ہو گئے، تو قسطنطنیہ کی جنگ کی وجہ سے پچھلے معاف ہو گئے، اور کربلا کا واقعہ اور باقی سارے واقعات تو بعد میں پیش آئے، تو ان کا تو کہیں ذکر ہی کوئی نہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دوسری بات، دوسرا سوال ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے. بعض کتاب میں لکھا ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین صحابی نہیں ہے. محمود احمد عباسی نے کراچی سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ حضرت حسین جو ہیں ان کی عمر چونکہ وفات حضور کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی اس لیے یہ صحابی نہیں. ان کی اس بات کو دنیا کے کسی سنی نے نہیں مانا اس لیے کہ حضرت حسین کی عمر 7 سال کی تو وہ مانتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے شعور کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہو اور شعور کی حالت 6 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے اور حضرت حسین کی عمر تو 7 سال کی تھی لہذا یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. اور باقی
کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. اے ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. نواز شریف پچھلے حکمرانوں سے سبق سیکھو. ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں, ہم تمہارے لیے برا نہیں سوچتے. اس ملک کے امن کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.